نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ نوح کا آغاز کریں گے. سورۃ نوح کے بارے میں چند باتیں. پہلی بات ہے کہ سورۃ کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے اور سورۃ کا مضمون بھی حضرت نوح ہے. شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں سورۃ بقرہ سے کہ سورتوں کے نام بعض اوقات صرف گائے کا واقعہ ایک ڈیڑھ رکوع پہ ہے. اسی طرح کچھ صورتوں میں جو نام ہے اس کا کوئی مضمون سے بظاہر تعلق بھی نہیں, لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام ہی ان کا مضمون ہے. ان میں سے سورۃ نو ہے. قرآن پاک میں انبیاء کرام کے نام پر 6 صورتیں ہیں, جن میں سے یہ اب آخری صورت ہے. حضرت نوح کی کہانی, وہ کون تھے, کیسے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر دیا. اسی طرح ہم سورۃ یوسف پڑھ چکے, حضرت یوسف کی کہانی تھی پوری. سورۃ محمد پڑھ چکے, سورۃ ہود پڑھ چکے, سورۃ یونس پڑھ چکے, اور چھٹی سورت سورۃ ابراہیم پڑھ چکے. تو یہ انبیاء کرام کے ناموں پہ سورتیں ہیں. حضرت نوح کا ذکر قرآن پاک میں, ان کی سٹوری آلموسٹ 9 ٹائم اور ان کا تذکرہ مور دین 60 ٹائم آیا ہے قرآن میں. ان کا اپنا نام نوح نہیں تھا, عبد الشکور تھا. بہت روتے تھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, خوف سے. تو بہت رونے والا شخص نوح, وہی لفظ ہے جس کو ہمارے کلچر میں نوحہ کرنا بھی کہتے ہیں نا. وہ نوحہ نہیں ہے جو اس وقت جس کو ہمارے ذہن میں سمجھتے ہیں. یہاں نوحے سے مراد رونا ہے, یعنی اللہ کی خشیت سے بہت روتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ آدم کے بعد یہ پہلے نبی تھے, لیکن جو صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں دو نبی آئے تھے, حضرت شیس, شیم یا سا, اور حضرت ادریس علیہ السلام. یہ بہت شروع کا دور بنتا ہے. اور ان کے آنے کی, ان کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی کہ کچھ بزرگ ایسے تھے جنہوں نے, جن کی وجہ سے لوگ شرک کا شکار ہو گئے. انشاءاللہ آیتوں میں بات آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح کا قصہ یہاں صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے, بلکہ مکوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہو, یہی رویہ حضرت نوح کی قوم نے ان کے ساتھ اختیار کیا تھا. اگر تم اسے باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا, یعنی پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. پوری دنیا میں اگر تھے تو پوری دنیا میں طوفان آ گیا, اور اگر کچھ خاص بستیوں میں تھے تو ان بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور ایک ایسا سیلاب آیا کہ جس میں اس قوم کو تباہ کر دیا گیا. تو گویا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت نوح کی مدد کی تھی وہ آپ کی بھی مدد کرے گا. پہلی آیت میں ہی حضرت نوح کے بھیجے جانے کا تذکرہ ہے, جس میں مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود نہیں آئے, جیسا کہ حضرت نوح کو بھی اللہ نے بھیجا تھا تو ان کو بھی انہوں نے بھیجا. آیت نمبر 2 سے 4 میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا. اور آج ہم جب اللہ کی بات لوگوں کو بتانے نکلے تو سب سے پہلے کس موضوع کو چھیڑے, پھر اس کے بعد لمبی مدت تک تبلیغ دعوت کی جو زحمتیں اٹھائیں اس کی روداد ہے. آیت 5 سے 20 میں پڑھتے ہوئے واقعی رونا آ رہا ہوتا ہے اور اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ ہم نے تو بھی حق بھی نہیں ادا کیا اور ہم اپنے آپ کو فارغ کرنے کی سوچوں میں پڑے ہوئے. حضرت نوح نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ ان کو اس چیز سے روک لے. پھر کس طرح ان کی کوششیں تھیں اس میں ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے. اور آیت نمبر 21 سے 24 میں حضرت نوح کی آخری گزارش ہے, جس میں پھر اپنے رب کو کہتے ہیں کہ اب ان دلوں میں تیل نہیں, اس کو ہم نے بات سننی ہے, ماننی کوئی نہیں, اور بڑے والے لوگ ان کے مال مکر ہیں. اگر آپ نے ان کو دنیا میں رہنے کا اور موقع دیا تو یہ فساد پھیلائیں گے. اور یہ حضرت نوح کی طرف سے کوئی بے صبری نہیں تھی, صدیوں کی انتہائی صبر آزما قسم کی تبلیغ کے بعد سے بات کی, اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آئی اس کے اندر آیت 25 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. دعا بھی اس میں آپ کو ملے گی حضرت نوح کی, بالکل عین نزول عذاب کے وقت جو دعا اپنے رب سے مانگی, اور مومنوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے جو دعائیں کی تھی اس کا بھی تذکرہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس کے اوپر اب غور و فکر کرتے ہوئے اس سے نصیحت لے سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان صورتوں کا آخری پاروں میں آنا, اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ چیک کریں. کردار ہیں انبیاء کرام سے اللہ کو شدید محبت محسوس ہوتی ہے کہ ان کی باتوں کو بار بار قرآن میں لا کر ان کا تذکرہ کر کر ہمارے زبانوں سے ان پر سلام پیش کیا جاتا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک بات یہ ہے کہ چلیں 950 سال ہی صحیح 950 ایئرز تک حضرت نو نے تبلیغ کی تھی, 1000 سال ان کی عمر تھی. اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ان کو لمبی عمر دیا جانا ایک معجزہ تھا. اس دور میں بھی لوگوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی ہے. اللہ نے دکھا دیا کہ جب کوئی اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت دے دیتا ہے. جیسے کہ اللہ کی طرف لگنے اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں انسان کی باقی نعمتوں میں خیر آ جاتی ہے, بڑھ جاتی ہیں, اسی طرح یہ چیز ان کے ساتھ ہے. اور اس صورت میں ہمیں استغفار کے فائدے بہت خوبصورت طریقے سے ملیں گے کہ کیسے بخشش طلب کروا کر اللہ تعالیٰ نے خیر کے دروازے کھول دیے. اور ہم سب کو بھی اس کی دعوت دی گئی کہ ہم بھی اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے معافی مانگ لیں. آئیے آیتوں کے ساتھ چلتے ہیں. جو باتیں ان کے بارے میں اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ آیتوں سے بہت واضح ہیں. آپ کو پڑھتے ہوئے بالکل ایسے ہی لگے گا کہ جیسے آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ سامنے حضرت نوح کا یہ معاملہ چل رہا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جس کو اپنی زبان میں کہہ لے کہ آنکھوں دیکھا حال لگتا ہے. اللہ نے انبیاء کرام کے حالات اس طرح کھول کر بھی پیش کیے تاکہ ہر دور کے لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ جب ایک بندہ بے لوس طریقے سے اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے تو پھر وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتا, ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا کہ میری دعوت سے کتنے لوگ آئے, کتنا فائدہ ہوا, مجھے کتنوں نے اپریشیٹ کیا. اور خاص طور پہ آپ نے حضرت نوح کے کردار کو دیکھ کر جو بات سیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ کیا جذبہ تھا حضرت نوح کے اندر کہ لوگوں کی اتنی باتیں, جس کا تذکرہ انشاءاللہ اس میں آئے گا, اس کو سن کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہی جذبے دے دے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر تیرے راستے میں چلتے ہی جائیں. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 10 سیکنڈ. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ. بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. کیوں بھیجا؟ اننذر قومک, تاکہ ڈراؤ اپنی قوم کو. ابھی کیوں کرو؟ اس لیے کہ من قبل یاتیہم عذاب الیم, اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب. پہلی ہی آیت میں مکہ والوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے ہوئے 2 اعتراضات کا جواب ہے. مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ پہلی بات کہتے تھے کہ یہ خود سے نبی بن کر آ گیا, اس کو کسی نے نہیں بھیجا. اور اسی کے اندر جو در پردہ باتیں تھیں وہ کیا تھی؟ ان کو بڑا بننے کا شوق ہے, ان کو لوگوں کو اپنی طرف جھکانے کا شوق ہے, اور یہ ہم پہ روب ڈالتے ہیں, اور کل کا بچہ آج ہمارے سامنے بڑا بن کے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے انا ارسلنا کہہ کر بتا دیا کہ جس ذات نے حضرت نوح کو بھیجا تھا اسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قومیں نبیوں اور آج کے دور میں نبیوں کے بعد دین کے مبلغین کے بارے میں یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے نہیں بھیجا, یہ خود ہی بڑے بن کر آگے, تاکہ ایک دفعہ بیچ میں اللہ کو نکالیں اور ان کی بات سن کے عمل کرنے کی جو زد ان پہ پڑتی ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. یہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات کیوں مانیں. حالانکہ جس نے بات ماننی ہوتی ہے وہ اس چیز کی بحث نہیں کرتا کہ کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا. دیکھیے, آپ کے دروازے پہ بیل ہو اور آپ کھولیں اور ایک بڑا خوبصورت گفٹ پیک لے کر DHL کمپنی کا ایک نمائندہ کھڑا ہو, آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہے اس میں؟ فوراً اس پیکج کو لے لیں گے, سائن کر دیں تو سائن کر دیں گے اور دیر سے رہے. کیا آپ اس بحث میں ہوں گے کس نے بھیجا, کیوں بھیجا, کس کمپنی سے بھیجا, DHL سے کیوں بھیجا اور FedEx سے کیوں نہیں بھیجا؟ نہیں, یہ تو پھر ایسی بات ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک نسخہ بھیجا. کتاب جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے. جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں نا, بس وہ یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا, کسی بندے کو بیچ میں بنا دیا, بس دیٹس اٹ. وہ پھر چونچا نہیں کرتے, لیکن جو انسانوں اور شخصیات میں کھو جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کون, کس نام سے, کس ادارے سے, کس سوچ کا, کس مسلک کا. اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ ہے, اور وہ کیا ہے, لکھ لیجئے موٹا موٹا کر کے لکھ لیں, انسانوں میں نہیں کھونا. انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا, ان کے گن گانا, ان کی تعریفیں کرنا, ان کو مس یو کے کارڈ بھیجنا اور دس اینڈ دیٹ کرنا, یہ خود کو ضائع کرنا ہے. اللہ نے جس طرح انبیاء کرام کو اپنے دور میں چنا تھا بات کے لیے, وہ کیریئر تھے, صرف میسنجرز تھے. اصل پیغام اللہ ہی کا تھا, جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین, اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے ہوں صاف صاف خبردار کرنے والا. اور پیغام کے آنے عبد اللہ واتقوہ واطیعونی, یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی, ڈرو اس سے اور بات میری مانو. دیکھیں دو جملوں میں دعوت کا لب لباب پیش کر دیا. میری حیثیت کیا ہے, نذیر کی, وارنر, رانے والا. اچھا یہاں گلیڈ ٹائیڈر نہیں بولا, بشیر نہیں بولا, عموماً بشیر ہوتا ہے, اس لیے کہ جس وقت حضرت نوح بھیجے گئے تھے قوم اس قابل ہی نہیں تھی کہ ان کو کوئی خوشخبری دی جاتی. چند نیک لوگ جو اپنے وقت میں فوت ہو جاتے تھے, آگے ان کا قصہ آئے گا اسی صورت میں, نام کیسا وہاں سنا دوں گی انشاءاللہ, لیکن چند نیک لوگ جو دنیا سے اپنی طبعی زندگی پوری کر کے گئے, یہ انہی کی شخصیات میں کھو گئے اور ان کے بت بنائے اور پھر ان کو پوجنے بھی لگ گئے. نبی کو اللہ نے بھیج کے بتا دیا کہ چاہے نبی ہو, ولی ہو, پیغمبر ہو, کوئی استاد ہو, اس کی حیثیت بیچ میں بس ایک مڈل مین کی ہوتی ہے. چیز لے لو, جیسے آپ کو پیکج ملے آپ اپنا گفٹ لے کے سائن کر کے اندر آ جائیں, اور اگر آپ اس ڈاکیے یا پوسٹ مین کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائیں تو پھر آپ اس گفٹ کو ہو سکتا ہے اسے ہاتھ دھو دیں. جو لوگ اپنی ذات سے جوڑتے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی حق والا استاد اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑے, اس کو بڑا ہی خوشی ہو جب لوگ کہیں آپ آتے ہیں تو میں آتی ہوں, آپ نہیں آتے تو میں نہیں آتی, آپ ہوں کلاس میں تو میرا دل لگتا ہے, آپ نہ ہو تو میرا بالکل دل نہیں لگتا. بڑا خطرناک جملہ یہ کہ آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, تو پھر آپ اگر فوت ہو گئے تو پھر آپ بھی فوت ہو جائیں, پھر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے. یاد رکھیے جو انسانوں کو دیکھ کے آتے ہیں نا, وہ انسانوں کو دیکھ کے چلے بھی جاتے ہیں. نہ کسی انسان کے لیے آئیے نہ کسی انسان کے لیے جائیں, خوش ہوں آپ کو کسی کی بات سمجھ آتی ہے, آپ کو کسی سے فائدہ ہوا, نعمت ہے, تحدیث نعمت بھی اچھی چیز ہے, ایک شکر گزاری بھی اچھی چیز ہے, قدردانی بھی اچھی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنی ہدایت کو نہ جوڑیں. انسانوں سے ڈیٹیچ ہو کر اللہ کی بات سے اٹیچ ہو جائیں. لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے, اس دنیا کے میلے میں یہی ہو رہا ہے. آپ کے ماں باپ تھے, اب کچھ چلے گئے, کچھ ہیں, دادا دادی تھے, آج ہو سکتا ہے 80% کے چلے گئے, پر دادا پر دادی کدھر ہے, اس کے بڑے کدھر ہے, نام بھی نہیں آتے ہوں گے. تو انسانوں میں نہیں کھونا, اس لیے فرما دیا کہ میں کون ہوں, نذیر و مبین. اور یاد رکھیے لوگوں کو اپنی طبیعت کے اعتبار سے وارنر اچھے نہیں لگتے, بشیر اچھے لگتے ہیں, خوشخبریاں دینے والے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, گلیڈ ٹائیڈرز, لیکن حق کڑوا ہو جو بھی ہے لیکن حق کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. ایسپرین ڈسپرین کسی کو اچھی نہیں لگتی, لیکن بعض جب اپنی ماں ہی بچے کو کھلاتی ہے کیونکہ علاج کرنا ہے, تو نبیوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جملے کو بھی دیکھیں نا کہ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف, انذر قومہ کا, تو آپ کو حضرت نوح کی شخصیت اور ان کے مشن میں لفظ انذار کھلا کھلا دکھے گا. کوئی خوشخبری نہیں, ہم نے بھیجے اس لیے کہ یہ بہت کھلے ہو گئے, ان کو ذرا ڈراؤ, اور ساتھ ہی بتا دیے من قبل یاتیہم عذاب الیم, اگر یہ نبی کے ڈرانے سے بھی نہیں ڈریں گے تو دنیا میں ہی عذاب ان پر آئے گا. اور آج بھی یہی اصول ہے, مکہ والوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ جیسے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا, تم تو عرب ہو, شکر کرو کہ میں تمہاری قوم کا شخص ہوں, حالانکہ اللہ نے میری نبوت کو تو عرب اور عجم کے لیے بنا دیا. یہ پڑھ چکے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی تھے, سچ ہے نا, عالمگیر نبی تھے, یونیورسل پہ میسنجر تھے. اس کے باوجود عربوں کے لیے پلس پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی ان کے ہم زبان تھے, کلچر سیم تھا, عادات ملتی تھی, ماحول ملتا تھا, یہ پلس پوائنٹ ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے آج دیکھیے کہ قرآن نازل تو عربی میں ہوا تھا, لیکن آج اس کے کتنی زبانوں میں ترجمے ہیں, بیس پچیس زبانوں میں ہوں گے نا. تو عربی والوں کو ایک پلس پوائنٹ مل گیا, دوسروں کو ٹرانسلیشن سے سمجھنا پڑتا ہے, ان کو عربی سے سمجھ آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ اس کے پاس کسی کو بھیجے جس کا کلچر وہ جانتے ہوں. جیسے اب آپ دیکھیے کہ ہم سب پاکستانی کلچر سے ہیں نا, موسٹ آف دا پیپل, کچھ انڈین سے بھی ہوں گے تو ہمارا انڈین پاکستانی کلچر بہت حد تک ملتا ہے, تو ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اور اگر اس کی جگہ ایون میں انگلش میں بھی بات کروں اور میرے سامنے عرب سسٹرز ہوں یا انگلش سسٹرز ہوں جو میری اور ہم دونوں انگلش کو سمجھیں, لیکن کلچرلی میں پاکستان سے عرب سے آئی پاکستان سے آئی ہوں اور میرے سامنے وہ سسٹرز ہوں جو سمجھیں کہ لیٹ سی اگر وہ سعودی عرب یا عرب کے کسی ملک سے ہیں یا ویسٹرن کنٹری میں ان کی پرورش ہے, تو مجھے مشکل ہوگا ان سے کمیونیکیشن. میں ان کے مسائل نہیں سمجھوں گی, میں ان کی مجبوریاں نہیں سمجھوں گی, میری مثالوں ان کو سمجھ جائیں گے, میرے جوکس پہ وہ بالکل نہیں ہنسیں گے. تو اللہ یہ احساس دلا رہا ہے کہ اپنی ہی زبان کا استاد مل جائے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرو. اور دیکھو میں آیا ہوں کھلم کھلا ڈرانے والا. لفظ مبین کو بھی دیکھ لیجیے کہ کوئی جھوٹی جھوٹی باتیں نہیں, چھپا کے نہیں کرتا, کلیئر لوریاں نہیں ہیں, دلاسے نہیں ہیں, غلط کرو گے کھلم کھلا بتا رہا ہوں اس کا نقصان ہوگا. پیغام کا خلاصہ, ان عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, یہ ہے فرسٹ اسٹیپ. اللہ کی عبادت, خود کو اس کا بندہ سمجھو, ایاک نعبد کا رنگ اختیار کرو. دعوت جہاں سے شروع کرنی چاہیے, کسی کو بھی اسلام کی دعوت دیں یا اسلام پر عمل کی دعوت دیں, سب سے پہلے اس کو بندہ بننا سکھائیں. اس میں لکھ لیجئے عبد اللہ کے نیچے آپ کو اپنا مقام نظر آیا بندگی کا. آگے دیکھیے وتقوہ, اور اس سے ڈرو, یہ ہے اللہ کا مقام. بالکل وہی جملہ اپوزٹ ہے ادھر جو ایاک نعبد اور ایاک نستعین میں, ساتھ ہی لکھ لے تو بات سمجھ جانی آسان ہوگی. ایاک نعبد, ہم تیرے بندے, اس کا سائملٹینیس ادھر کیا آ گیا, ان عبد اللہ, تم اپنی اوقات پہچانو. ادھر کیا تھا, وہ ایاک نستعین, تجھ سے ہی مدد مانگتے. کیوں تجھ سے مدد مانگتے ہیں, کیونکہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں اس کا برابر کا لفظ آ گیا وتقوہ, وہ بہت بڑی ذات ہے, اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. انا بدش اور ربی کا شدید, تیسویں بارے میں ہم پڑھیں گے. تو لہٰذا تم اس کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اس سے. یہاں تک ہے بندہ اور رب, خالق اور مخلوق. اب دیکھیے رسول آ رہا ہے وَأَتِعُونِ, یہ ہے رسالت. ایک ٹرائنگل بنا لیں, حق اللہ کا, اس کے بندے بنو, ڈرو اس سے, لیکن رسول کے, اطیعونی. رسول کا کام یا رسول کی حیثیت کیا ہے, کہ اس کی اطاعت کرو. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ, میرے سامنے سجدے میں جاؤ, رکوع میں جاؤ, میرے بارے میں ایسی باتیں کرو کہ مجھے غیب کا بھی پتہ, اور یہ کہہ دو کہ میں مختار کل ہوں اور میرے چاہے سے سب کچھ ہوتا. نہیں, بس میرا کام ہے کہ آئی ایم یور رول ماڈل. یہی پیغام نوح سے لے کر محمد رسول اللہ تک تھا, اور آج بھی یہی ہے. امت مسلمہ میں دین کی بات کرنے والے علماء ہوں, سکالرز ہوں یا داعی دین ہوں, ان کو بھی اپنی حیثیت بس یہی رکھنی چاہیے. اور اطاعت کب کریں گے لوگ ان کی, جب وہ خود سنت کے مطابق ہوں گے. اگر دین کی بات کرنے والے عمل نہیں کریں گے تو بتائیے لوگ کس کی اطاعت کریں. نبی زندگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ موجود تو نہیں ہے نا, تو یہاں ایک اندر کا نقطہ ہے کہ دین کی بات کرنے والوں کو حت البسا خود کو سنتوں کے مطابق رکھنا چاہیے, کہ لوگوں کو ان کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دکھے اور لوگ ان کے فٹ سٹیپ پہ چلیں. اور اگر دین کی بات کرنے والے کہہ دیں آج کے دور میں تو نہیں ہو سکتا, آج کل تو مشکل ہے, بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کا فلاں ہے, یہ ہے, تو پھر باقی لوگ تو اس سے بہت زیادہ اپولوجیٹک ہو جائیں گے. تین کاموں کی بات کر کے اب بتایا کہ ملے گا کیا. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. نمبر ایک, یغفر لکم من ذنوبکم, وہ معاف کر دے گا تمہارے کچھ گناہوں کو. یہ جو من ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کرے, تبعیض, سم آف, سارے گناہ نہیں معاف کرے گا, کچھ کرے گا. کون سے ہیں وہ بعد میں بات کرتے ہیں. یعنی تم یہ کام کر لو تو پچھلی زندگی میں کیا کر کے آئے ہو, اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا. پھر دوسری بات, وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور تمہیں ایک وقت میں مہلت دے گا پچھلی زندگی میں جو غلطیاں کی تھی، کمی بیشی تھی، اس کو دور کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے گا، پیچھے کر دے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بات جب مانو گے تو ان اجل اللہ اذا جاء، اور جب اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت آ جاتی ہے، لا یؤخر، تو ہرگز نہیں ٹالی جاتی. لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے، کاش تمہیں اس کا پتا ہوتا. یہاں پہ آپ رکیے گا اور دیکھیے گا کہ پہلی بات آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بتا دی گئی کہ جب کوئی اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے گناہوں کا میٹر جو ہے نا وہ زیرو پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. تقویٰ کی زندگی ہے ہی کیا؟ گناہوں کا خوف، نیکیوں کی قدردانی، ہر وہ چیز اپنی زندگی سے چن کے نکال دیتا ہے انسان جو اللہ کو ناراض کرتی ہے. تو اللہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم، بعض گناہ کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ من سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جس عمل کو تم اللہ کے خوف سے چھوڑتے جاؤ گے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. آپ دیکھیے یہاں جو لفظ ہے نا یغفر لکم، لام کی زیر جو ہے نا یہ معنی کو بدل دیتی ہے. آپ اتنی باریکی میں نہ بھی ابھی جائیں، یغفر کے بعد لی آ رہا ہے صلہ، اسی طرح ان بھی ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یغفر لکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اگر من کے لیے یہاں اگر تعویذ کا ہوتا تو پھر ان آنا تھا. ساری بات کا خلاصہ یہ کہ کچھ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کچھ بغیر توبہ کے بھی معاف ہوتے ہیں. شرک، کبیرہ گناہ توبہ کے کرنے اور ان کو بعد میں میک اپ کرنے کے بعد پورے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ گناہ ہوتے ہیں حقوق العباد سے متعلق، ان کو بھی معاف کرنے سے پہلے اللہ ان بندوں سے رجوع کرتا ہے جن کی حق تلفی کی ہوتی ہے. پیچھے بات ہم کر چکے ہیں، سورہ ہود پہ بھی آئے تھے کہ اس میں بھی بڑی ڈیٹیل سے بات تھی. اور مزے کی بات ایک ہے، سورہ ہود میں بھی استغفار کا فلسفہ تھا اور سورہ نوح میں بھی استغفار ہے. سورہ ہود میں اس سورہ نوح کے علاوہ دوسرا مقام جو ہے جس میں ڈیٹیل سے ان کا قصہ ہے وہ سورہ ہود میں، اور اس پوری سورت میں بار بار استغفار کی بات تھی. یہاں بھی یہی ہے. اور قوم کا جرم کیا تھا؟ شرک. کیا پتا چلا کہ شرک جیسا گناہ بھی استغفار سے معاف ہو جاتا ہے، شرط یہ کہ انسان آئندہ اس کام کو نہ کرے. اگر تم نے یہ تین باتیں مان لی تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دی جائے گی جو اللہ نے تمہاری طبعی موت کے لیے مقرر کیا ہے. یہ جو اجل مسمہ کی بات ہے نا، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ پھر تمہیں عذابوں سے نہیں مارے گا، طبعی طور پہ جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد جیسے نارملی لوگ مرتے ہیں اس طرح تمہیں مارے گا. لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر کوئی نہیں ڈال سکتا. کاش تمہیں اس کا علم ہوتا، لو کا کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو جانتے. دیکھیے قوموں پہ جب عذاب آتے ہیں نا تو وہ ایک قسم کا زبردستی ان کو مارنا ہوتا ہے. کوئی جوان ہے، کوئی بچے ہیں، کوئی بوڑھے ہیں. یہاں مطلب کیا ہے کہ بچے بوڑھوں کو، بچوں کو نہیں ماروں گا، تم پوری زندگی پوری کرو گے پھر ماروں گا. اشارہ یہ کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا جس میں تم مر جاؤ گے، ٹھیک ہے. اور یہ جو لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے، تمہیں اگر اس کا اندازہ ہوتا، اس میں ایک قسم کی حسرت بھی ہے. کاش علم حاصل کر لیتے، کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ جب اللہ کا پیغام کسی کے اوپر کسی تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس پہ عذاب نہیں آتا اور وہ عمل نہیں کر رہا، تو یہ قسم کی مہلت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مہلتیں دیتا ہے. بہرحال ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت نقطہ ہے گہرا سوچنے کا. یہاں پہ اب آگے بات چلے گی کہ حضرت نوح نے تبلیغ کیسے کی، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آیتیں خود بول بول کے بتا رہی ہیں کہ حضرت نوح کے ساتھ قوم نے کیا کیا. آئیے دیکھتے ہیں. اور جتنا دل میں ان کے لیے محبت محسوس کر سکے، جتنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا سکے، اتنا ہی انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حق میں بہتر ہوگا. فرمایا، قال ربی، کہنے لگے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے پکارا اپنی قوم کو، لیلم و نہارا، رات اور دن، شب و روز. یہ ہے شکوا. ابھی تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ صبرن جمیل میں شکوا نہیں ہوتا، شکوا نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم تو لگ رہا ہے شکایتیں لگا رہے ہیں اور شکوے کر رہے ہیں. تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ نہ تو شکوہ ہے اور نہ یہ شکایت ہے, بلکہ یہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد رپورٹ دی جا رہی ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے, لیکن دل ہلکا ہو جاتا ہے اللہ سے بات کر کے اور اپنے لیے عذر جمع کیا جا رہا ہے کہ اللہ اگر اس قوم کو ہدایت نہیں ملی تو اس کی وجہ میں نہیں ہوں, میں نے کوئی کمی نہیں کی, میں نے کوئی وقت نہیں تھے مقرر کیے ہوئے اپنے لیے کہ اس کے بعد جاب ٹائم ختم, اس کے بعد آفس ٹائم ختم. میں نے رات کو بھی پکارا, میں نے دن کو بھی پکارا, صبح شام پکارتا تھا, کیونکہ دین کا کام پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پارٹ ٹائم ٹیچر نہیں تھے. آج ایسے بھی لوگ مل جائیں گے حالات اور واقعات کے مطابق, ان کا اپنا حصہ ہے, لیکن وہ اس مقام پہ نہیں جا سکتے جس پہ اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. ایسے مجھے لگتا ہے جیسے ڈفرینٹ ٹائم زون کی بات کر رہے ہیں, ادھر کی رات ہے تو ادھر کا دن, ادھر کا دن تو ادھر کی رات. اگر آج ہم میں سے ہر بندہ اس تڑپ کو لے لینا اپنے اندر جو امت مسلمہ کے بھاری کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے, تو یقین کریں ہم نہ رات کو سوئیں اور نہ دن کو سوئیں. حضرت وہ امام بخاری کی طرح جب آنکھ لگی سو کے پھر اٹھ جائے, سونے کا ٹائم نہیں ہے. جب لوگ رات دن گناہ کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ دن میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں کہ رات میں, رات میں زیادہ ہوتے ہیں نا, تو پھر تبلیغ اور دین کا پیغام راتوں کو نہیں دینا پڑے گا. وہ تو راتوں میں گناہ زیادہ کریں اور آپ راتوں کو سو جائیں. اور حضرت نوح کے پاس کوئی کمپیوٹرز نہیں تھے, کوئی گلوبلی ان کے پاس پیلٹاک اور ویزا کیو کے میڈیمز نہیں تھے کہ چلو ادھر سے بات ختم کی تو ادھر کی, اور فون اور وائبر اور واٹس ایپ نہیں تھے. ایک بندہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جب رات دن پکارتا ہے تو اس کو زیادہ بولنا پڑتا ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر ریکارڈنگز نہ ہو, ایک ہی ٹیچر ہے اور اس کو 10 کلاسیں کرنی ہے, تو دن میں کتنی دفعہ بولے گا؟ 10 دفعہ بولے گا. کلاس رات کو ہوگی, اس کو اٹھ کے پڑھانا پڑے گا نا. اور اگر ریکارڈنگ ہے تو وہ ایک دفعہ بول دے, اللہ اس کے نفے کو عام کر دے, تو وہ 10 دفعہ بول سکتے ہیں. حضرت نوح نے وربلی راتوں کو بھی اٹھ کے میسج دیا. ہم ذرا اپنے اوپر لے کے سوچیں, بے آرام نہیں ہوتے ہوں گے؟ ان کی بیگم اور ان کی جو مسز تھی وہ مائنڈ نہیں کرتی ہوں گی, اور ان کے لوگ کہتے نہیں ہوں گے کہ کیا بے چینی ہے بھائی, اس وقت ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو ہم کو رات کو لائٹ جلا کر. یہ احساس آ جائے نا بندے کو کہ میرے پاس وقت کم ہے تو مجھے راتوں کو بھی جاگنا. میں نے دیکھا بچے راتوں کو زیادہ وقت لگا کے پڑھتے ہیں, مائیں کہتی ہیں اس کا فائنل ہے اب یہ رات کو بھی پڑھ. یہ میڈیکل کے آخری سالوں میں پچھلے 2 مہینے سے راتوں کو بھی جاگ رہا ہے. قدر ہے نا اس علم کی, اس ڈگری کی, اور اس کا ریزلٹ بھی دکھ رہا ہے ماشاء اللہ اچھے کیریئر کی صورت میں. آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں کہ آپ لوگوں کی بھلائی کا کام کریں اور آپ کو اس کے لیے رات پوری کہاں جاگ سکتے ہیں, توبہ کریں. ایک رات جاگ کے تو دیکھیں جو اگلے دن ہماری بد مزاجی ہوگی, سارا دن لوگوں کا جینا دوبر کر دیں گے سنا سنا کے کہ رات کو بھی نہیں سوئی جی, رات میٹنگ ہو رہی تھی جی, رات کو کلاس تھی جی, رات کو یہ تھا. لیکن ان کا حال, اور چلیے جسٹ فار ٹائم بینگ کر لیتا بندہ, کہیں ٹرپ پہ تو کر لیا, کوئی کورس شروع کیا تو کر لیا, کہیں ساتھی مل گئے تو کر لیا. ان کا کام تو روٹین میں 950 سال سے چل رہا تھا. اور پھر ایک اور بات دیکھ کے اگلی آیت پہ جاتے ہیں کہ چلیے یہ کرنا بھی آسان ہے جب خوبصورت رپورٹیں آ رہی ہیں بعد میں. کوئی کہتا ہے آپ نے رات کو کچھ کہا تو اس سے میری دنیا بدل گئی, کوئی کہتا ہے رات کو آپ نے یہ بات کہی تو میں نے اس کے بعد نماز شروع کر دی, کوئی کہتا ہے آپ نے دن کو یہ کہا تو سوچ چھوڑ دیا. اچھے سے ریزلٹس ملے تو بولنے والے کہتے ہیں رات دن بول لیتے ہیں, کیا حرج ہے, کتنا اچھا رسپانس ہے. رسپانس سن لیجیے, فلم یزید ہم دعا الا فرارا, بس نہ زیادہ کیا ان کو میرے پکارنے نے مگر فرار میں. یعنی اتنے بدبخت تھے کہ میں رات دن جتنا ان کو پکارتا تھا یہ اتنا مجھ سے بھاگتے رہے. یعنی نو ریزلٹ, کچھ نہیں فائدہ ہو رہا, ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جتنا پکارتا اتنا دور کرتا ہے, دور ہوتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے, ان کو عزت راس نہیں آتی, ان کو جتنی عزت دینا وہ اتنے ہی اکڑتے ہیں, اور جتنا بلائیں وہ اتنے ہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی کوئی ایسی شخصیت ہے جن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ حضرت نوح پوری قوم کو بلا رہے ہیں اور قوم ان سے دور بھاگ رہی ہے. اچھا اب آپ اپنے اوپر لیں, میں ہیومن سائیکالوجی کی بھی تھوڑی سی رعایت کروں, آپ کہیں گے شاید اسی لیے پھر ان سے بھاگتے تھے نا, کہ یہ رات دن جو ان کو کہتے تھے. آیا نا ذہن میں سوال کہ ہر وقت جو کہتے رہتے ہوں گے, تو لکھیے ہر وقت ایک ہی قسم کے لوگوں کو نہیں کہتے تھے, پھر تو واقعی وہ بھاگیں گے. یعنی آپ کے اپنے بچوں کو 24 گھنٹے سناتی ہوں, صبح شام اس کو ایک ہی سبق دیتی ہوں, پھر تو بھاگیں گے. حضرت نو مختلف لوگوں کو سناتے تھے, کسی کو صبح سنایا تو کسی کو رات کو, تو کسی کو ویک ڈیز میں تو کسی کو ویکینڈ پہ, لیکن سب کے دل ایسے لگتا ہے پتھر کے ہو گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, اور میں نے جب کبھی ان کو پکارا, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو معاف کر دے ان کو. دیکھیے نوٹ کیجئے گا, لوگوں کو دعوت کیوں دی؟ تاکہ مجھے ثواب ہو, مجھے فائدہ ہو, کو میرا صدقہ جاریہ بنے. نہیں, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو ان کو معاف کرے. آپ نے آپ کو پھر بیچ سے نکال دیا کہ معافی تو نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں ان کو معاف کروں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معافی کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور اچھی اور خوبصورت تبلیغ ہے کہ دوسروں کے گناہ معاف ہو جائیں. کسی ایک کو میری اس بات سے فائدہ ہو جائے, میرے لیے یہ بھی بہت ہے, یہ انداز ہے. لیکن ان کو اپنا فائدہ بھی نہیں چاہیے تھا. جعلوا اصابعہم فی آذانہم, کر لی اپنے, ڈال دی انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. اب ذرا دیکھیے, ایک شخص کھڑا آپ کو پکار ہے, اللہ کے بندو یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو. فرسٹ اسٹیپ کے کانوں میں انگلیاں ڈال لی, سورہ بکرہ یاد آ گئی کہ جلونا صاحب یہاں کی آزادی ہے, یعنی وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. خیر پہلا اسٹیپ, ہم ہوتے تو اتنے میں آنسو بہاتے ہوئے چل پڑتے کہ میں نہیں آج کے بعد جاؤں گی, اتنی میری بےزتی کی. اپنے اوپر بھی لے کے سوچے, آپ درس دینے گئیں گھر سے بڑے تپاق سے, تیاری کر کے اہتمام سے وہاں گئیں, درس شروع کیا تو جو آڈینس تھی انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی. اگر تو نا پرست ہوں گے اور خود پرست ہوں گے تو وہاں پھر ٹک نہیں سکتے. میری بات نہیں سنی, یہ نہیں سوچتا انسان کہ اللہ کی نہیں سنی, خود دور ہو گئے, جیسے مجھے لٹ ڈاؤن کیا. بھئی جب آنے ہی کسی نے نہیں تھا تو ہمیں بلانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو, یہ انداز. لیکن نو کھڑے ہیں, پھر اس سے بھی بڑھ کے وَاسْتَغْشَوْا, اور ڈھانک لیا انہوں نے, ثِيَابَهُمْ, اپنے کپڑوں سے, وَأَسْتَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. پہلے کیا کیا, کانوں میں انگلیاں دی, پھر اپنے کپڑوں سے منہ کو ڈھانپ لیا اور اپنی روش پر اکڑ گئے اور بڑا ہی تکبر کیا. پہلے کانوں میں انگلیاں دی, اب شکل تو دکھ رہی تھی نا, تو پھر اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈالیا کہ ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے, اور اصرار, اصرار کیا, یعنی جو کرتے تھے وہی کریں گے. پھر وس تکبر, خود کو بڑا بنایا, استکبار, تکبر کے ساتھ. اپنے اوپر لے کے سوچے, ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے, دعوت دی, اونچی آواز سے پکارا. ثم انی اعلنت لہم, پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی, اعلان کیا, اناؤنس کی. واسررت لہم اسرارا, اور چپکے چپکے بھی ان کو سمجھایا. کیا بے بسی ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی ضدی بچہ ہے, اور ماں اس کو کبھی پیار سے, کبھی غصے سے, کبھی دوسروں کے سامنے, کبھی کہتی ہے اپنی دوستوں کو اس کو سمجھاؤ, کبھی شوہر کو کہتی ہے اس کو سمجھائیں, کبھی پھر اکیلے میں اس کے بالوں میں انگلیاں ڈالتی ہے کہ میرے بچے سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ. یہ بتائیے کہ حضرت نوح کو کیا پڑی تھی. ہم کتنے آرام سے یہ جملہ بول دیتے ہیں, وہ نہیں سنیں گے, ان کو نہیں سننا, ان کو نہیں ماننا. یہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اتنی بے قدری کے بعد بھی جماتی ہے؟ یہ ہے اصل میں نقطہ سمجھنے کا, اپنی ذات کی نفی. لکھ لے, آپ کی ذات کی نفی ہوگی نا تو نو پرابلم, کہہ لو مجھے اور بھی کہہ لو, پھر کیا فرق پڑتا ہے, آ جاؤ بس, چلو مان جاؤ بات, مجھے برا کہہ لو, کوئی بڑی بات نہیں. ہاں ایسی جگہ نہ کہنا کہ آنے والوں کے قدم رک جائے. مجھے کچھ بھی نہ کرو, مجھے برا بھی کہہ لو, میں نے تمہاری زندگی کا آرام ختم کیا, کہہ لو, لیکن تم مان جاؤ. اپنی ذات کو بڑا بنانے والے اتنا ریئیکشن برداشت نہیں کر سکتے. اس سے بہت پہلے فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں, یہ نہیں مانیں گے, ان کو شوق ہی نہیں، یہ نہیں آئیں گے. دیکھیے 13 سال کا صبر ہے اللہ کے نبی کا، جو پھر لے کر آیا ابو سفیان کو ہجرت سے پہلے، بلکہ فتح مکہ سے پہلے. حضرت عباس آخری دور میں مسلمان ہوئے. کیا اللہ کے نبی یہ جملہ نہیں بول سکتے تھے انہوں نے کوئی نہیں آنا؟ اور مزے کی بات ہے کہ جو مکہ میں آپ کے ساتھ رہتے تھے نا دن رات، مکہ میں نہیں مانے. جب آپ ان سے منہ پھیر کر مدینہ میں گئے نا، تو پھر مسلمان ہو کے مدینہ آ رہے ہیں. یہ فطرت کا اصول ہے. جب آپ کسی کے سامنے ہوتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں سو کے ہیں نا، روز چلے جائیں گے، پھر کوئی بھی نہیں آتا. اور جب کوئی کہیں ایک دفعہ ونس اے وائل کوئی کسی جگہ جاتا ہے تو سارے آتے ہیں، فلاں آیا چلو چلتے ہیں. آپ اس لندن شہر میں دیکھیں کہ ہر ویکینڈ پہ کوئی نہ کوئی اشتہار، کوئی آپ کو فلائرز ملتے ہی ہوں گے نا، کوئی باہر سے آ رہا ہے، کوئی برمنگم سے آ رہا ہے. انگلش اسکالرس کی بات کر رہی ہوں تو لوگ جائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے لندن شہر میں کوئی اچھے اسپیکرس نہیں ہیں؟ وہ روز کلاسیں کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ جاتے رہتے ہیں، میں ان سے اکثر پوچھتی ہوں کتنے لوگ ہیں، کہتے 6 تھے، 5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 4 تھے. جو بےچارے روز ادھر مسجدوں میں، شاموں میں، راتوں میں ہیلپ کر رہے ہیں، انگلش کلاسیں کر رہے ہیں، 5 سے 6 لوگ ہوتے ہیں. آپ کچھ اوروں کو جانتی ہوں گی نا، زیادہ ہوں گے. جو مجھے فکر ملا وہ اتنے ملا، لیکن ایک اناؤنس کر دے کینیڈا سے فلاں آ رہے ہیں، امریکہ سے فلاں آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور بھاری ٹکٹیں، 50-50 پاؤنڈ کی ٹکٹ، 60-60 کی پاؤنڈ، اور لوگ آتے ہیں. کبھی کبھی کسی کی بات سننا یہ اور بات ہے، اور ہر وقت کسی کی بات سن کر اس سے فائدہ لینا یہ بالکل اور بات ہے. جب دین میں پروٹوکول ہوتا ہے نا، تو دنیا پرست لوگ اس کے پروٹوکول کے سحر میں بھی آ جاتے ہیں. اور جب من مارنا پڑتا ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو مشکل لگتا ہے. یہ جو آج ہم نعتوں میں روتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی آ جائیں اور ہم ایسے ہو جائیں اور وہ ہو جائیں، اللہ کی پناہ، کبھی نہ آئے اللہ کے نبی. اب میں ان کو بڑی بات نہیں کرنا چاہتی نبی کے مقام کے لیے، اللہ کے نبی آج کے دور میں آ جائیں. ہم مسلمان جتنے بزی ہیں، ہم تو ان کو ایک سائڈ پہ کر کے بیٹھے ہوں گے. وہ تو چند لوگ تھے جمعے کی نماز پڑھنے پڑھتا دیکھ کر یا خطبے سے اٹھ کے گئے، قرآن اتر گیا تو وہ نہیں برداشت ہوا. احد کے میدان میں اگر 40 لوگوں نے چھوڑ دیا اللہ نے، وہ نہیں برداشت کیا. آج نبی آتا تو آسمان سے آگ برسے واللہ، کہ تم کن کاموں کو اپنے بہت بڑا کام بنا کے بیٹھے، تمہارے کام ہیں کیا؟ اور آپ خود سوچیں، چلیے گھڑی دیکھیں، 2:04 ہے. اگر آپ صبح 10 بجے سے یا 9:45 سے یہاں بیٹھی ہیں، چلے آپ اس کے بعد جب بھی سے بیٹھی، 11 بجے آئے میں سے کچھ لوگ آئے ہوں گے، جیسے بھی آئے، آپ نے ان 3 گھنٹوں میں کیا پایا؟ تو گھر میں ہوتے تو کیا کرتے؟ وہی بار بار کام. ایسی ہے نا، میں برا نہیں کہہ رہی اس کو، لیکن آپ سوچیں کہ قدر کس چیز کی زیادہ. اور اسی سے جو تڑپ ملتی ہے نا، وہ انسان کو پھر باقی سارے دن کی انرجی بھی دے دیتی ہے. اللہ آپ کو برکت بھی دے دیتا ہے، آپ کے سارے کام بھی ہوتے ہیں. آپ پچھلے ماشاءاللہ 1.5 سال سے آپ اس چیز کے گواہ ہیں. کوئی رکی تو نہیں آپ کے گھر کی گھرداری؟ کوئی رکی ہے تو بتا دے، بلکہ اور مینیج ہو جاتی ہے. اور میں جب کسی کو بیکار زندگی بسر کرتے دیکھتی ہوں نا، مائنڈ نہ کرے کوئی، لیکن میں اپنے ذہن سے سوچتی ہوں، ایسے لگتا ہے یہ موت کا انتظار کر رہا ہے. ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھا اور گاڑی کا انتظار ہے کب آئے تو میں جاؤں. بیچ میں بھوک لگتی ہے تو کھا بھی لیتا ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں دھو بھی لیتا ہے، گھر گندا ہوتا ہے صاف کر لیتا ہے. اس کو کوئی اپنی اس ورک کی ویلیو نہیں پتا، جس ورک میں یہ کیا کچھ جا کے خرید سکتا ہے. اور یہ حضرت نوح کو پتا لگ گئی ہوئی تھی بات. دیکھیے آپ اس کو یوں سوچیں کہ کس دور کی شخصیت ہے حضرت نوح. کہتے ہیں کہ انسانیت کو بنے ہوئے، دنیا میں آئے ہوئے انسان کو 1000 سال ہوا تھا. آدم کو پیدا کیا نا فرشتوں کے ذریعے سجدہ، کہ وہ واقعہ یاد کرے، بس اس کے اونلی 1000 ایئر بعد سے اب تک ہیں. اور اس وقت دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں آپ ہسٹورینز کی دیکھیں، ہزاروں صدیاں گزر چکی ہیں. اور حضرت نوح کا تصور آتا ہے تو ایسے لگتا ہے ادھر ہی کوئی بوڑھا بابا پھر رہا ہے. کس تڑپ پہ اللہ نے ان کا نام رکھا؟ اس تڑپ پہ کہ انی دعوتہم لیلا و نہارا. اور یقین کریں اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو کچھ بزرگوں کے اور کچھ ہمارے آئمہ کرام کے حالات زندگی سنا دیتی، کہ ان کی زندگی میں نہ کھانے کا وقت تھا نہ سونے کا تھا. جب بھوک لگتی کھا لیتے، جب نیند آتی تو سو لیتے. وہ اتنے پلانڈ قسم کے آرام فرمانے والے نہیں تھے. ایک شخص امام بخاری کے پاس گئے اور ان کے ساتھ صرف ایک رات بسر کی، اور آ کے خبر دیتا ہے کہ میں نے ایک رات میں 60-70 بار امام بخاری کو ایسے بھدک بھدک کے اٹھتے دیکھا ہے. خوف کے ساتھ اٹھتے تھے، پھر کچھ پڑھتے تھے، پھر نیند آ جاتی تھی. جیسے کبھی امتحان کے دنوں میں ہم نے بھی قربانیاں دی ہوں گی، ہمیں وہ تڑپ ہی نہیں لگی. یقین کریں اس پوری سورت کا تھیم تبلیغ ہے. بلغنی ولو آیا, اور یہ کل آپ سے اب کام کرائے گی. یہ آپ کا مئی کا کورس, یہ آپ کا جون کا کورس, یہ آپ کا رمضان کا کورس, یہ حضرت نوح کا صدقہ جاریہ بنیں گے اگر آج آپ نے ان سے یہ تڑپ لے لی. وہ نہیں کہتے تھے چھٹی ویکینڈ صبح شام, آپ بھی نہیں کہتے, میں آپ کو نہیں کہہ رہی, لیکن ایک فی زمانہ ہمارا معاشرہ اتنا آرام طلب ہو گیا, ہر اچیومنٹ کے بعد چھٹی, ہر اچیومنٹ کے بعد اب ریلیکس, اور دس اینڈ دیٹ. داؤت علیہ السلام نہارا, رات کو بھی تو دن کو بھی, صبح بھی تو شام بھی, پھر کبھی اونچی کبھی آہستہ. یہ اس میں بہت سارے میسیج ہے, آلن تو وسٹر تمہیں بہت لوگ ہوتے تھے, کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, کبھی ایک قریب جانا پڑتا تھا, کبھی دور بھی جانا پڑتا تھا. نو پرابلم, اس کو لے کر دیکھے پھر کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں اس بات کو کہ جن جگہوں پہ بظاہر ان کے پاس کوئی استاد نہیں ہوتا, کتنی ان کی طرف جب رمضان آتا ہے, خیر سے آنے والا نا, میں اکثر ہنستی ہوں, یعنی ایسے ہی کوئی کسی کا مذاق نہیں, لیکن خوش ہوتی ہوں کہ جیسے سیزن ہوتا ہے نا, جیسے عید بکر ہے تو قصائیوں کا سیزن ہوتا ہے, سب ان کو بلاتے ہیں, رمضان سے پہلے دین کی بات کرنے والوں کا سیزن. اتنی انویٹیشنز ہوتی ہیں, فون کالز, میسیجز, ادھر سے ایک چکر رمضان, اور وہ کہتے ویسے یہ کہ ایک ہی چکر لگا کے جائیں. ہے یہ تو میں جوک کر رہی ہوں آپ کو, یعنی اتنی تڑپ ہوتی ہے لوگوں کی کہ ایک دفعہ آئیں تاکہ ہم لوگوں کو جمع کریں تو چلو رمضان شروع ہو جائے. سوچنے کی بات ہے نا, آج کال پڑ گئے کہ ہم جیسوں کو بھی لوگ بلا لیتے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ آپ دیکھیں کہ آئمہ کرام کے حالات آپ پڑھتے ہیں کہ وہ جاتے ہی نہیں تھے کہیں, کہتے تھے میرے پاس آؤ. امام بخاری کو خلیفہ کے بیٹے نے بلایا تھا نا, کہانی آپ سن چکے ہیں حدیث کلاس میں, کہا میں نہیں جاتا, آنا ہے تو ادھر آؤ. کہا اچھا ایک الگ کلاس شروع کر دو. کہ میں نہیں کرتا, کرنا تو اسی پر, اسی میں بیٹے کو لے آیا. چلو بھائی یہ تو نہیں مانیں گے, ادھر قدر تھی نا. آج اکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ کرتے ہو تو جاؤ بھاگو, آج اکڑ کیسے سکتا ہے کوئی, آج تو یہ کہتے ہیں آ جاؤ جیسے بھی کہو گے ہم مان جائیں گے. تو وقت کے ساتھ بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات کر دی انہوں نے, کہ انہوں نے جب اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اللہ کی پکڑ آتی ہے, یہ جو اثر وستقبر استقبار ہے نا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے لائف سٹائل پہ چوٹ پڑتی ہے انبیاء کرام کی باتوں پہ غور کرنے سے. دو لوگ ہر دور میں حق کے مخالف ہوں گے, لکھ لیں, یہ استکبر و استکبار میں بات ہو رہی ہے, استکبر استکبار میں. دو گروہوں نے یا دو طبقوں نے ہمیشہ انبیاء کرام یا حق بات کرنے والوں کا راستہ روکا ہے. نمبر ایک, کھاتے پیتے لوگ, دولت مند, ٹھیک ہے, سردار, لیڈر. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے لائف سٹائل پہ چینج آتی ہے, ان کے حرام کے بزنس رکتے ہیں, ان کو کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور دوسرا, پہلے سے موجود مذہبی طبقہ, وہ حق والوں کا بڑا دشمن ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں یہ ہماری کرسیاں لینے آئے ہیں, یہ ہماری جگہ لینے آئے ہیں, اور سو آن. اور جب یہ دونوں گروہ مل جائیں تو یہ بدترین ملاپ ہے. حضرت نوح کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ ان کی مخالفت ان دونوں طبقوں نے کی, لیکن جتنی مخالفت تھی اتنی شدت ان کی تبلیغ میں. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں نے ہانکے پکارے, اونچی جہری نماز ہوتی ہے نا, وہی لفظ ہے. ثم انی اعلان کیا, میں نے کہا پھر میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. واسررت لہم اسرارا, اور میں نے چپکے بھی کیا. اور اتنی دیکھیے ان کی نبیوں کے ساتھ ہٹ درمی تھی, تو ساتھ ہی نبیوں کی درد مندی بھی آ گئی کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, پھر میں نے کہا کہ بخشش مانگو اپنے رب سے, وہ بہت بخشنے والا ہے. دیکھیے وہ نبی کو جھٹلا رہے تھے نا, یہ گناہ تھا, یہ شرک تھا. تو نبی یہ نہیں کہہ رہے دیکھنا تمہیں اللہ آگ میں ڈالے گا, دیکھنا تم جہنم میں جلو گے. گناہ گاروں کو جہنم کی نویدیں دینے کی بجائے استغفار کی خبر دیں, یہ میسج ہے. کہنے لگے کہ اللہ سے معافیاں مانگو, یہ کیا کر رہے ہو, کیا ملے گا استغفار کرنے سے. یرسل السماء علیکم مدرارا, قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیتیں استغفار کے موضوع پہ. کوئی آپ سے پوچھے بینیفٹس آف استغفار, بخشش مانگنے کے کیا فائدے ہیں, تو پہلی بات, وہ تم پر آسمان سے برسنے والا میگ برسائے گا. یہ مدرارا درون سے ہے, جانوروں کے تھنوں میں جب دودھ بھر جاتا ہے نا, اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو مدرار سے مراد ہے کہ خوب بارش ہوگی، جب بارش خوب ہوگی تو سبزہ خوب اگے گا، تو خوب سبزہ جب جانور کھائیں گے تو دودھ زیادہ پیدا ہوگا، یہ سینس ہے اس میں. یعنی بہت ابنڈنٹلی کے معنوں میں کہہ لیں کہ بہت تیز بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں مالوں سے مدد دے گا، یعنی تمہاری منی بڑھ جائے گی. تیسری چیز وَبَنِين، بیٹے دے گا، اولاد ہوگی تمہارے پاس. چوتھی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات دے گا. اور پانچویں وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. دیکھیں ایک ہے استغفار کا کلمہ اور اس سے فائدے کتنے، دنیا کی جہان کی ہر نعمت مل گئی. حسن بصری کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسلاف میں سے تھے. ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھا تھا تو دیکھ کیا رہا تھا کہ لوگ ان کے پاس آتے اور اپنے اپنے مسئلے پوچھتے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، اور کہتے کہ وظیفہ بتاؤ. جب وہ ایک بات کہتے، بلکہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو، حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی، یعنی بارش نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو. دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی. تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی. چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے. ہر ایک کو یہی جواب دیتے گئے کہ استغفار کرو. لوگوں نے ان سے کہا یہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں. تو اس پہ یہ آیت سورۃ نوح کی نازل سنا دی کہ دیکھو اللہ نے نہیں کہا کہ استغفار کرو گے تو اتنے فائدے ہوں گے. آج آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے نا کان میں، تو آپ آگے سے کہنا استغفار کرو، کہتے وہ تو ہے کچھ اور بتائیں، یہ تو بڑی آسان بات ہے. آپ کہتے ہیں آپ ظہر کے بعد جو ہے نا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور 140 دفعہ سورۃ دوحا پڑھیں، کہیں گے ہاں یہ بڑی کارآمد چیز ہے. آسان سے مسئلے لوگ مانتے نہیں. اور دیکھیں اس میں حکمت ہے، یہ سب کچھ کیوں توبہ سے ہوتا ہے کہ وما صابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو جب استغفار کریں گے تو وہ گناہ معاف ہوگا، تو گناہ معاف ہوا تو عذر ختم، تو مصیبت ختم، اس میں کوئی چھو منتر نہیں ہے. اسی طرح اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی، خشک سالی تھی، لوگوں نے کہا کہ بارش کی دعا کر کے آتے ہیں، ہے قحط پڑا ہوا تھا. حضرت عمر نکلے اور صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑی، صرف استغفار کیا اور واپس آ گئے. لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں، تو فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے. استغفار جی، تو اس لیے اس کو دل سے سوچیں. اس پہ درس بھی بہت دفعہ دیے ہوئے استغفار کے موضوع پہ، پیچھے سورہ ہود میں بھی اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. لیکن حقیقت ہے کہ اگر آج ہم سب اپنے لیے استغفار کو لازم کر لیں تو ہمارے بہت سارے غم دور ہو جائیں. حدیث میں مل لازم الاستغفار، جس نے لازم پکڑ لی استغفار کو، اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکالے گا، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے کوئی گمان بھی نہ کرے. یہی تین ایشو ہیں آج کے دور میں عموماً لوگوں کے ساتھ. اور اس طرح قرآن پاک میں ہم نے اور بہت ساری جگہ سے پڑھا ہے کہ لوگوں پر مشکل آتی ہے، تنگیاں آتی ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. جیسے سورۃ طہٰ کی آیت 124 میں آتا ہے معیشت اندن کا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اسی طرح سے سورۃ مائدہ آیت 66 میں آتا ہے کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو اور دوسری کتابوں کو نافذ کرتے تو ان کے پاس رب کی طرف سے آئی ہے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے بھی آتا. سورۃ اعراف آیت نمبر 96 میں ہم پڑھ چکے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اور سورۃ ہود آیت 52 میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ہود نے قوم کو کیا کہا، کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آپ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے سن رہے ہیں یا آن لائن سے سن رہے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی تو کسی نہ کسی کو ہوگی نا، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کوئی پریشانی نہ دے آپ کو اور بچا کے رکھنے سے. کسی کو کوئی بھی پریشانی ہے تو بس اس کو ذہن میں لائے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو سوچیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں بھی یہ فلسفہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، ظالم میں ہی ہوں، یعنی میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے یہ اصل میں میرے ہی کسی گناہ کا ہے بدلہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ ہمارا وہ گناہ معاف ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کرے. اچھا لوگ کہتے لو اتنے بڑے مسئلے صرف استغفار سے کیسے حل ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے مالکم کیا ہے تم کو، لا ترجون للہ وقارا، کیا تم اللہ سے کسی وقار کی کوئی توقع نہیں رکھتے؟ اس کو ہائی لائٹ کریں، بڑی اہم آیت ہے، تمہیں اللہ سے کسی عزت کی امید نہیں ہے؟ یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی عزت کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، ان کی محفل میں جاؤ تو بڑے باادب رہو اور بڑی باوقار ہستی ہیں، تو کیا اللہ کے بارے میں تم نے یہ سوچا ہوا کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ تمہیں عزت نہیں دے گا؟ میں اس آیت کو عموماً کس سینس میں سوچتی ہوں کہ تمہاری نظر میں دین کی عزت کوئی نہیں ہے؟ مالکم، کیا تمہیں اللہ والے یا اللہ کے کام یا اللہ کے دین کی کوئی عزت نہیں نظر آتی؟ آج بھی دیکھیے عموماً وقار اور عزت اور پریسٹیج کس کی ہے؟ جو جتنا خدا فراموش دکھتا دنیا دار ہے، تو کیا پتہ چلا کہ دین کے نام پہ تمہیں کوئی عزت نہیں ملنی؟ لوگ عموماً کیا سوچتے ہیں، دین آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے، نہیں، دین میں بھی عزت موجود ہے، وہ سارے نام جو آپ اتنے دفعہ پڑھ سن چکے ہیں ذہن میں لے، ان کو عزت کس چیز سے ملی؟ اللہ کے نام سے ملی، کون سا اللہ؟ وقد خلقکم اطوارا، جس حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا، اطوار کیا ہے؟ طور، مختلف طرح سے بنانا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے مختلف معنی سمجھ میں آتے ہیں، پہلی بات ہے تخلیق کے مختلف درجے، بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر باہر آنے تک کتنے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، پہلے ماں باپ کی صلب میں الگ الگ نطفوں کی شکل میں تھا، پھر دونوں ملے پریگننسی ہوئی، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں مختلف ادوار گزرے، پھر وہ ساری قوتیں سننے دیکھنے بولنے کی اندر ڈالی گئیں، پھر انسان ایک زندہ بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا، پھر اس کے بعد سے اب تک دیکھیں، اپنے اوپر لیں، کتنے مختلف مرحلے گزرے، ایک ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں آپ، مثلاً سب سے پہلے دیکھیں ہمارا قد، جب پیدا ہوئے تھے تب کتنے تھے، تو اب کتنے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا چہرہ، پہلے ہم کیسے لگتے تھے، پھر ہم ذرا ارلی ایج میں آئے تو کیسے لگے، پھر ٹین ایج کیسی تھی، اب آہ نکلے گی اندر سے، کیا پوچھتے ہیں، پھر ڈھلتی جوانی کیسی لگتی ہے جس کو آوازیں دیتے، ایک ہی بندے کی شکل کتنی فرق ہے، چلیے اب آپ ہنسیں گے لیکن آپ اپنی آواز سوچیں، پہلے آپ کیسے روتے تھے ٹین ٹین کر کے، آپ بھی بچی تھی نا کبھی روتی تھی، اب تو لوگ ریکارڈ ہی کر لیتے ہیں تاکہ بڑے ہو کے کوئی مکرے ہی نہ، پھر اس کے بعد جوانی کی مطلب ارلی ایج کی آواز کیسی تھی، پھر جب آوازیں بدلتی ہیں جوانی میں، لڑکیوں کی پتلی ہونے لگ جاتی ہیں، لڑکوں کی موٹی آوازیں ہونے لگ جاتی ہیں، پھر جوانی کی آواز، کیا صرف آواز کے فرق سے جوان اور بوڑھے کا فرق نہیں پتا چلتا؟ آپ جب فون پہ کسی سے بات کرتی ہیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا ادھر جوان ہے کوئی یا بوڑھا ہے؟ یہ اتوار ہے، چہرے کو دیکھے، جھریوں کو دیکھے، اسکن کی سافٹنس کو دیکھیے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا رہتا، اور اللہ کسی وقت میں ہلاک کر سکتا تھا، کسی جوانی کی موت سے اللہ بچائے سب کو، لیکن جوان بچہ گھر سے نکلتا اور واپس نہیں آتا، یہ اللہ کی شان ہے، اتنے بے بس ہو، اس کے بارے میں سوچتے ہو کہ اس کی بات ماننا کوئی اتنی ضروری نہیں، دس اینڈ دیٹ، اور میں کہ اللہ کہتے ہیں نہیں، اس نے تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا ہے، اس کو تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے شکر گزاری کے، علم کرو، اب کائنات پہ تھوڑا سا غور، کیا تم نہیں دیکھتے؟ مراد یہ کہ دیکھو، غور کرو، کیف خلق اللہ، کیسے پیدا کیا اللہ نے، سب اسماوات دباقا، 7 آسمان تہ بتہ، اچھا ہمیں تو ایک ہی دکھتا ہے، غور کرو، اس کے اوپر کیا، اس کے اوپر کیا، اس کے اوپر کیا ہے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، پھر اس نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنا دیا، دیکھیں دونوں روشن ہیں پر ایک گرم ایک ٹھنڈا، یہ اللہ کی قدرت، اور نور اور سراج کا فرق آپ جانتے ہیں، سائنس میں بھی پڑھا ہوا ہے، چاند کی روشنی مستعار ہے، سورج کی اپنی ہے، وہ گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا زمین سے، عجیب طرح سے، ہم کب زمین سے اگے تھے بھائی، بچوں کو پہلے دور میں کہتے تو کوئی مان بھی جاتا کہ یہ درخت سے اگے ہیں، پہلے بچے یہی کچھ کہتے تھے نا، یہ بیبی کہاں سے آیا، کوئی کہتا وہ پری آئی تھی آسمان سے رات کو دے گئی، کوئی کہتا درخت پہ اگا، کوئی کدھر اگا، ہمیں اللہ کہتے تم زمین کے مادوں سے، کیسے کہ زمین کے اندر سے خوراک لے کر کھا کے بڑے ہوئے ہو، اگر زمین پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تمہیں کیسے ملتا، اتنے مشکل مرحلوں سے گزار کے اللہ نے تمہیں اس دنیا میں رکھا. ثم یعیدکم فیہا, اس کو نہ بھولو, پھر دوبارہ تم کو اس میں لوٹائے گا. ویخرجکم اخراجا, پھر نکالے گا. چلے ڈالنے کی بات بھی ٹھیک تھی, لیکن نکالنا اور اس میں سے دوبارہ کھڑا کرنا یعنی مرنے کے بعد زندہ کرنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ باس اور باس بادن یعنی نشور, کھڑا کر دینا دوبارہ کھڑا کرنا, یہ نظریہ حضرت نوح کے دور سے ہے. کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ آج کے دور کا فیشن ہے. نہیں, حضرت نوح کے دور سے یہ پیغام نہیں بدلا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے. واللہ جعل لکم الارض بساطا, اب کچھ ایسی چیزوں کی طرف اشارہ ہے جس سے ہم اکثر غور نہیں کرتے, بس ایسے ہی کہتے ہیں یہ ہے. پہلی چیز, زمین کو ایک بساط بنا دیا فرش کی طرح. اگر زمین اچھلتی, گول ہوتی, ٹیڑھی ہوتی, بہت ہی ہمارے چلنے کے قابل نہ ہوتی, نہیں, بالکل آپ دیکھیں تھالی کی طرح بچھی ہوئی ہے. لتسلکوا فیہا سبلاً فجاجا, تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. زمین کسی اور طرح کی بھی تو ہو سکتی تھی نا, صرف پہاڑی چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے, صرف زمین کے اوپر پتھر چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے, کیا بنتا. یعنی جس رب نے اتنا کچھ دیا پھر وہ لے بھی سکتا ہے, اور اس دنیا سے اگلی دنیا میں اس سے زیادہ دے سکتا ہے. اب دیکھیے یہاں تک حضرت نوح نے تاریخ سے تو نہیں, کائنات سے مثالیں دی, شکر سکھایا, استغفار سکھائی, ہر طرح کی تبلیغ کر لی, اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا, نہیں قوم مانی. تو اللہ کی عدالت میں آ کے آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں کیا کروں. قال نوح, نوح نے کہا, ربی انہم عصونی, اے میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی ہے, میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا, اور ان کی رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ خسارے میں چلے گئے. نوٹ کیجئے گا, نبی کی دعوت کے مقابلے میں ان کی بات مانتے ہیں جن سے ظاہر سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد بڑھے گا, لیکن اسی سے ان کے مال اور اولاد جو ہے وہ نقصان والے ہو گئے. ری ٹریک کدھر ہوئے, حق کے راستے سے نکل کر دنیا کے راستے پہ. اچھا آپ پوری صورت میں دیکھیں, پوری قوم, حضرت نوح اس وقت قوم سے نہیں باتیں کر رہے, اللہ سے باتیں. یہ آخری باتیں, یہ حضرت نوح کی زندگی کے آخری دور کی کہانی ہے. وَتَّبَعَ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, اور انہوں نے تو بہت بھاری مکر کا ایک جال پھیلا دیا. یہ کیا تھا؟ حضرت نوح کے خلاف. پیچھے ہم سن چکے ہیں سورۃ الاعراف آیت 63 اور ہود آیت 27 میں کیا کہتے تھے, نوح تم ہی جیسا تو ایک آدمی ہے, کیسے مان لیا جائے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. پھر اسی طرح سورۃ مومنون آیت 24 میں آتا, ہم پڑھ چکے, اتنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا. پھر ہود آیت 27 میں ہم پڑھ چکے کہ نوح کی پیروی تو یہ کمی کمین لوگوں نے بے سوچے سمجھے قبول کر لی ہے, اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے. پھر اسی طرح سورۃ ہود آیت 31 میں ہم پڑھ چکے کہ اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے, اس کو غیب کا علم حاصل ہوتا, اور یہ فرشتوں کی طرح انسانی ضروریات سے بے نیاز ہوتا. پھر سورۃ ہود آیت 27 میں ان کی باتیں ہم سن چکے, ان کے مکر کہ نوح اور اس کے پیروں میں آخر تمہیں کیا کرامت نظر آتی ہے جس کے بنا پر ان کی بات مانی جائے. سورۃ مومنون آیت 24 میں ہم پڑھ چکے, اصل میں یہ شخص تم پر اپنی سرداری چاہتا ہے. اور سورۃ مومنون آیت 25 میں ہم پڑھ چکے, اس شخص پر تو کسی جن کا سایہ ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا. آپ نوٹ کر سکتے ہیں, دین کے کام میں اتنی باتیں آپ کو اور مجھے سنائی گئی. یہ میں نے آپ کو کیوں ریفرنس لکھائے ہیں, یہ ساری باتیں کٹھی سن کے آپ کو لگ رہا ہے نا, ہائے بےچارا نو, کیونکہ اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور کموں میں یہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے سنا رہے تھے, تو لہٰذا اللہ تعالی کی طرف یہ بات ڈالنے کے بعد کیا کہتے ہیں, وقالو, اور انہوں نے کہا, لا تذرن, ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے, لا تذرن آلہتکم, انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو. کس نے کس کو کہا؟ وہ سرداروں نے, مکرن کبارہ والوں نے پبلک کو حضرت نوح کے خلاف کا، یہ جو کہہ رہے نا تمہیں وہابی بنا دے گا، یہ تمہارا عقیدہ بدل دے گا، تم بالکل نہ ان کے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑے. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، سب کچھ مان لیں گے اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. ولا تذرن ودم ولا سوان، اور نہ چھوڑو ود کو اور نہ سوا کو. ولا یغوسا، اور نہ یغوس کو. وہ یوقا، اور نہ یوق کو. وہ نصرا، اور نصر کو. یہ سب ان کے بتوں کے نام ہیں. ہر جگہ لوگوں نے کچھ نام بنائے ہوتے ہیں. عرب میں ایسے بعض لوگوں نے، ہو سکتا ہے کہ طوفان نوح سے بچنے کے بعد دوبارہ بھی رکھا. اب یہ بت کیا تھے، تھوڑا سا ان کے لکھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہو تو فائدہ ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ان کے پنچتن پاک تھے، یعنی پانچ بتوں کا ذکر ہے. ود، ود کا لفظ ودود سے، ود محبت سے. قبیلہ قزایا کی شاخ بنی کلب اس کو مانتی تھی. دومت الجندل کے مقام پر اس کا مندر تھا، اور لوگ اس بت کہتے کہ یہ مرد کی شکل تھی، بڑا سا ایک مرد تھا اس کا بت تھا، اور قریش کے لوگ اس کو معبود مانتے تھے، اور اسی کے نام پر پھر عبد ود، ود کا بیٹا یہ نام بھی رکھتے تھے. سوا کیا تھا، قبیلہ خزیل کی دیوی تھی، یہ عورت کا بت تھا، اور اسی طرح سے اس کا مندر بھی تھا روحات کے مقام پر. تیسرا بت ہے یغوس، قبیلہ تے، تو اسے یہ لوگ اس کو پوچھتے تھے، اور قبیلہ مسجد. قبیلہ الحمدللہ، قبیلوں کے ناموں کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیجئے کہ یمن اور حجاز کے درمیان ایک اس کا بت رکھا تھا، اس کی شکل شیر کی تھی. قریش کے لوگ بعض عبد یغوس بھی خود کو کہتے تھے. یوق یمن کے علاقے حمدان میں قبیلہ حمدان کا بت تھا، اور اس کی شکل گھوڑے کی تھی. اور نصر خمیر کے علاقے قبیلہ خمیر کی شاخ کا معبود تھا اس کا بت، اور یہ گد کی شکل تھی، ولچر. اور اس کے مندر میں لوگ جاتے اور اس کو پوچھتے. اب مجھے بتائیے ان بتوں کے ناموں سے کیا فیلنگ آ رہی ہے، یہ کیسے ہوں گے؟ لیکن لوگ کہتے تھے ان کو نہ چھوڑنا، اور نتیجہ کیا ہوا ان کے اس پروپیگنڈے کا؟ وقد، اور تحقیق. ادلو کثیرہ، بہت ساروں کو انہوں نے بہکایا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یعنی جب انہوں نے تیرے دین کے خلاف لوگوں کو بہکا دیا، تب تو بھی ان کو ختم کر. یہ ہے وہ بد دعا جس کے نتیجے میں طوفان آیا تھا. یاد رکھیے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ پہلے بد دعا کا موقع دیتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر عذاب آتا ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب تبلیغ کا حق بھی ادا ہو گیا تھا، قوم سے پوری طرح مایوس تھے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی تھی نا فرعون کے حق میں، یاد ہے آپ کو؟ ربنا اطمس، اے اللہ تو تمس کر دے ان کے مالوں کو اور ان کے دلوں پر مہر لگا کہ عذاب کو دیکھ کر بھی مان نہ سکے. سورہ یونس کی آیت 88 اور 89 میں. حضرت موسیٰ کی طرح حضرت نوح کی بد دعا بھی اللہ ہی کے حکم سے تھی. سورت خود میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہی الا نوح، ہم نے وہی کی تھی نوح کی طرف، کیا کہ تیری قوم میں جو ایمان لا چکے بس وہی لائیں گے، اب اور نہیں لائیں گے، بس ان کے کرتوتوں پہ غم نہ کھا. سورہ ہود آیت 36. تو لہٰذا نبیوں نے جلدی نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی. ہوا کیا؟ مم خطیاتہم مغرقو، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے. خطا کیا تھی؟ شرک اور نبی کی ناقدری. داخل کیے گئے فود خلو نارن، نوٹ کیجئے گا یہ بات، قوم فرعون اور اس میں مشترک ہے، دونوں پانی میں مارے گئے نا. قوم نوح پانی میں ڈوبی، ادھر فرعون پانی میں ڈبویا گیا، لیکن دونوں کا انجام کیا؟ فود ہلو نارن. حدیث میں آتا ہے کہ ان کو روز آگ دکھائی جاتی ہے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، بس نہیں پایا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار. یعنی جب اللہ نے پکڑا تو کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، نوح نے کہا رب نہ پکڑ زمین، نہ چھوڑ زمین پر کسی کافر کا کوئی گھر، کافروں کے گھروں کو نہ چھوڑ. کیوں؟ انک ان تذرهم، بے شک اگر تو ان کو چھوڑے گا، یضل عبادك، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنم دیں گے مگر فاجر اور کفار. دعا کی شدت سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں، انہوں نے ہماری بھی نسلیں خراب کرنی ہے تو اپنی بھی کرنی ہے. دیکھیے پہلے دور میں نبی ہوتے تھے نا تو عذاب کی دعا کرتے تھے، زمین کفار اور فاجروں سے پاک ہوتی تھی. آج کے دور میں کیا مہلت ملی ہوئی ہے، غلط کام کرنے والے پنپ رہے ہیں، اللہ کے قوانین کے خلاف قوانین منوانے والے جی رہے. اب ساتھ ہی فکر ہو گئی اپنی اور اپنے گھر والوں کی، تو رب اغفر لی ولی والدیا، اے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو، ولی من اور ہر اس کو، دخل بیتیا جو میرے گھر میں داخل ہو جائے، مؤمنن ایمان والا بن کر، ولی المؤمنین والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو بھی اور ایمان والے مردوں کو، یعنی نیکوں کو نا پکڑنا اس میں، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ تو ظالموں کے لیے اضافہ کر ہلاکت کے سوا کسی اور چیز میں. تو یہ تھی وہ بدعا جس کے نتیجے میں قوم پکڑی گئی. اور یاد رکھیے یہ 950 سال کا صبر اور اس کے بعد اللہ کے پلان کے مطابق بدعا تھی. ہم میں سے کسی کا اتنا صبر نہیں ہے جتنا ان کا تھا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نوح کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. قرآن 50 سال کہتا ہے، 5 سال 10 سال ادھر ادھر کر لے، 950 سال آگے اپنے آپ کو رکھتے، 950 سال تبلیغ کی. قوم کیا حال کرتی تھی، ابن عباس کی روایت ہے ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے، تو ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے اور یہ سمجھتے کہ وہ مر گئے ہیں. مگر پھر جب اگلے روز ان کو ہوش آتا تو پھر ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کے عمل میں لگ جاتے. محمد بن اسحاق سے عبید بن عمر لیسی نے روایت کیا کہ ان کو یہ خبر پہنچی کہ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا گلا گھونٹ دیا کرتی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو یہ دعا کرتے، رب اغفر لی قومی انہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے ان کو پتا نہیں. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کو ملتی ہے نا. ایسے نہیں یہ دین پھیلا، باتیں سن کر لوگوں کی طرف سے جان پہ حملے ہوئے سب کچھ تھا اور اس کے باوجود چلے رہے. ایک نسل آئی چلی گئی، ان کے ایمان سے مایوس ہوئے، امید رکھتے تھے ان کی اولاد میں کوئی ایمان لے آئے گا. پھر دوسری نسل آتی، پھر تیسری، ہر نسل سے یہی توقع لگاتے اور اپنا فرض پورا کرتے. ان کی نسلوں کی عمریں اتنی طویل نہیں تھی، یعنی حضرت نوح کی عمر میں شاید 10 نسلیں گزری ہوں گی یا اسے بھی زائد. معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی، لیکن ہر نسل پہلی سے زیادہ بدتر اور شریر ثابت ہوئی. پھر حضرت نوح اللہ کے سامنے یہ شکوہ پیش کرتے ہیں کہ میں نے ان کو دن رات پکارا لیکن یہ سنتے ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ میری اس بات کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو لہٰذا میں ان سے بے نیاز ہوں. انشاءاللہ کل اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. آپ بھی سوچ کے آئیے کہ یہ ہمیں کیا دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کم از 5 جملے آپ سورت نوح کے بعد کیا دل میں سوچتے ہیں اس پہ لکھ کر لائیں. انشاءاللہ ڈسکشن میں اس سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اذان لگا لیجیے.
الحمدللہ ہمارے تفسیر کا سیشن تو فی الحال یہاں پہ اسٹاپ ہوا ہے اور ابھی کے چلتے ٹائم ہمارا کافی اوپر ہو چکا ہے. ایک ایک کوئی بات لکھ دیجیے تاکہ شیئرنگ ہو جائے سب کے لیے. جو بات آپ نے سیکھی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. کیا سیکھا ہم نے سورۃ نوح سے؟ جی سورۃ نوح کیا میسج دے رہی ہے ہم سب کو؟ استغفار کا لیسن میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم سب کے لیے، جو کہ ریمائنڈ بھی ہو گیا الحمدللہ. یس اللہ تعالیٰ کے دین کا کام فل ٹائم کرنا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. جی بالکل، ان کی زندگی سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ انہوں نے کوئی نہیں ڈے آف کیا یا کچھ بھی، وہ تو ہر کام اللہ کے حکم پر بس کرنے میں لگے ہوئے تھے. اور صبر صبر لازم ہے تبلیغ میں. بالکل صحیح، آؤٹ کم چاہے اچھا دکھے یا نہیں، دین کے کام میں چلتے جانا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا. اور حق کے لیے طوفانوں سے لڑنا ہے. انوائٹ آل ٹو بندگی، تقوی، اتباع رسول، جو سیک اللہ فورگیونس. ان شاء اللہ گڈ پوائنٹ الحمدللہ. بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے. اور ایک ہوتی ہے نا پازیٹیو اپروچ، کہ انسان اپنی کوشش پر دھیان رکھے، نہ کہ یہ کہ سامنے والا کیا شو آف کر رہا ہے، یعنی کہ اگر وہ نہ مانے اور ہم سوچیں بس اب میرا تو کام ہی نہیں ہو رہا اور مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. The patience of Noah alayhi salam towards his own people, he did not give up on them. He kept on trying. As hum sab se pehle apne logon pe hi give up kar dete hain, panic ho jate hain aur sochte hain ki bilkul ki wo to ab nahi maanne wale ya fala fala wo to kahan manenge, unse to baat karne ki zarurat hi nahi. Yani ki bahut dafa hum logon ko miss kar jate hain soch ke ki nahi ye to deen se inka koi rujhan hai hi nahi, unse baat karne ki zarurat kya hai. Jabki hum nahi jante ki kaun sa lamha kiske liye kya ban jaye. Never give up your aim of tabligh. Bilkul deen ka kaam mohabbat aur khalus se karna hai inshaAllah taala. Aur Allah taala hum sabko is baat ki taufeeq de ki hum tabligh kare us andaaz se jo anbiya ka tareeqa tha. Allah taala humse success bhi kare, istighfar ki kasrat karne ki taufeeq mile, kitne fayde hain sabke. Allah taala hum sabke liye aasan kare. Jazakumullahu khairan kaseer wa asma jaza. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.